بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ حرم کے دفاع میں شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، استقامتی محاذ کی کامیابی یقینی ہے۔ شہید سلیمانی کو رہبر انقلاب اسلامی کا شاندار خراج عقیدت۔ نئے سال کے آغاز پر بھی غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری، آگ و بارود کے حملے میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ کرم امن معاہدہ طے پا گیا، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اور پارا چنار کے انسانی بحران کے خلاف کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنے جاری۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید راہ قدس جنرل قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی پر شہید اور دیگر شہداء کے اہل خانہ سے خطاب میں علاقے اور دنیا کی موجودہ صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حرم کے دفاع میں شہداء کا جو خون بہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، اور کامیابی یقینی طور پر استقامتی محاذ کی ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سردار محاذ استقامت جنرل شہید قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ان کے اہل خانہ اور شہداء حادثہ کرمان کے لواحقین سے خطاب میں فرمایا کہ شہید سلیمانی کا اصل مقصد استقامتی محاذ کو زندہ رکھنا اور اتباط کی حفاظت کرنا تھا۔ آپ نے شہید سلیمانی کو شرف و صداقت کی حامل ایک شخصیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ایک دائمی اسٹریٹجی تھی، وہ استقامتی محاذ کا احیاء تھا، جس کا مطلب ہر ملک کی توانائیوں اور وہاں کی نوجوان نسل کو میدان میں لانا اور ان کی مدد کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید سلیمانی کے نزدیک تمام مقدس مقامات بالخصوص عالم اسلام کے عظیم المرتبت حرم مسجد اقصی کا دفاع ایک بنیادی حیثیت رکھتا تھا. یہی وجہ تھی کہ فلسطینیوں نے انہیں شہید القدس کا نام دیا اور وہ حتی ایران کو بھی ایک حرم سے تعبیر کرتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے ان لوگوں کے جواب میں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ علاقے کی موجودہ حالات نے پاسبان حرم شہیدوں کے خون پر پانی پھیر دیا، فرمایا کہ اگر شہید جا کر جنگ نہ کرتے تو آج کربلا اور نجف اور زینبیہ کے مقدس مقامات کا نام و نشان نہ ہوتا. آپ نے اس بات پر زور دیا کہ راہ خدا میں بہنے والا خون رائے گا نہیں جاتا، اور ممکن ہے کہ بسا اوقات کامیابی حاصل نہ ہو مگر راہ حق میں جہاد کرنے والے شہیدوں کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج جو بظاہر خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں وہ مومنین کے پیروں تلے کچل دیے جائیں گے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے شام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ملک اس کے عوام کا ہے، اور جو لوگ آج شام پر دست درازی کر رہے ہیں ایک دن شام کے باغیرت عوام کے سامنے پسپا ہو جائیں گے. آپ نے لبنان اور یمن کو مزاحمت و استقامت کا استعارہ قرار دیتے ہوئے ان کی حتمی کامیابی کی نوید سنائی. غاصب سینی حکومت کی جار فوج نے نیا سال شروع ہونے پر بھی شمالی غزہ پٹی سے لے کر جنوبی غزہ پٹی تک نہتے فلسطینیوں پر گولہ باری اور بمباری کی. سن 2025 کے آغاز پر بھی غزہ پٹی میں مسلسل قتل عام اور فلسطینیوں کی شہادت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ اس علاقے میں سخت سردی نے صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا ہے. میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں مزید 17 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے. سینی فوج کے یہ جارحانہ حملے جبالیہ البریج کیمپ پر ہوئے ہیں. دوسری جانب تحریک حماس کے فوجی بازو شہید الدین قسام بریگیڈ نے نتیفوت سینی کالونی کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے. ایسی حالت میں جب غزہ پر مسلسل بمباری اور اس کے نتیجے میں بعض افراد کی شہادت اور سخت سردی نے پناہ گزینوں کی حالت ازار اور مصائب و مشکلات میں سخت اضافہ کر دیا ہے. غزہ جنگ 453 دن میں داخل ہو گئی ہے کہ سینی فوج غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 1,54,000 افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. شہید ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین، بچے، میڈیکل عملے کے افراد اور صحافی شامل ہیں. غزہ مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں اسرائیل کی رخنا اندازیوں اور خلاف ورزیوں کے باعث نئے سال میں بھی آئندہ کچھ دنوں تک جنگ بند ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. صحاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ نیا سال شروع ہونے اور غزہ جنگ کے 453 روز بھی مرکزی اور شمالی غزہ پٹی کے البریج اور جبالیہ کیمپ پر سہنی حکومت کے حملوں میں 17 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. یمنی فورسز تل ابیب سمیت مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس سے ان علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے. یمنی فورسز نے بدھ کو بھی میزائل سے تل ابیب کو نشانہ بنایا. سہنی فوج نے بتایا ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں. مقابی ذرائع نے کہا ہے کہ خطرے کے سائرن بجنے پر پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے 20 سہنی زخمی ہوئے ہیں. دوسری طرف یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گوریون ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یمن کے مسلح افواج نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مزاحمت اور مجاہدوں کی حمایت غزہ پٹی میں فلسطینیوں پر سہنی حکومت کے مظالم اور ہمارے ملک کے خلاف سہنی حکومت کے جارحیت کے جواب میں فتح موعود و جہاد مقدس عنوان سے جاری جنگ کے تحت ہمارے ڈرون یونٹ نے پہلے آپریشن میں یافا ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے اسقلان میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، اور یہ آپریشن کامیاب رہا. غرب اردن کے الخلیل بلدیہ نے حرم ابراہیمی کے صحن میں کھدائی کی بابت انتباہ دیا ہے. جنوبی غرب اردن کے الخلیل بلدیہ نے ایک بیان جاری کر کے حرم ابراہیمی کے صحن میں اسرائیل کی جانب سے گڈھے کھودے جانے پر انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات غاصب سینی حکومت کی جانب سے اس علاقے کی بلدیہ کے اختیارات سلب کرنے، اس مقدس مقام کو اپنے کنٹرول میں لینے اور اسے یہودی رنگ دینے کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سینی حکومت کی اقدامات حرم ابراہیمی کی تاریخی و مذہبی ڈھانچے اور اس کے اطراف کے علاقے کے لیے کہ جو فلسطین کے ثقافتی ورثے کا ناقابل جدائی حصہ ہے، ایک سنگین خطرہ شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے 2025 میں فلسطین اور دیگر مظلوم قوموں کی کامیابی کی آرزو کرتے ہوئے 2024 میں فلسطین اور غزہ کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو بدترین جرائم سے تعبیر کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے عیسوی سال کی آمد کی مناسبت سے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ نئے سال میں دنیا کی اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال بہتر ہوگی اور قوموں کو امن و سکون نصیب ہوگا۔ کرم امن معاہدہ طے پا گیا ہے، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں کرم میں امن کے لیے جاری جرگہ ختم ہو گیا اور دونوں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرین جرگہ ختم ہو گیا، معاہدے پر دونوں فریقین کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت دونوں فریقین قیام امن کے لیے حکومت انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم خیبر پختونخوا کے صوبائی رہنما شبیر ساجدی نے کہا ہے کہ کرم میں امن و امان کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرم میں دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، فیصلہ کیا گیا کہ سیز فائر ہوگا، گھروں میں بغیر لائسنس کے اسلحہ نہیں رکھا جائے گا۔ جرگہ رکن ملک ثواب خان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کی جانب سے 45-45 افراد نے دستخط کیے، فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جرگہ 3 ہفتوں سے کوہاٹ میں جاری تھا، جرگہ ارکان نے کمشنر کوہاٹ کی نگرانی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ کراچی میں پولیس کریک ڈاؤن کے باوجود کئی مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کی اپیل پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں جیسے لاہور، ملتان، گلگل بلتستان، کوئٹہ اور خود پارا چنار کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 7 روز سے دیے جانے والے پرامن دھرنوں پر پولیس کی لاٹھی چارج اور شیلنگ کے باوجود دھرنے جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی اور رضویہ پر پارا چنار کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے دوران صورتحال کل اس وقت بگڑ گئی تھی جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ہر طرح دھواں ہی دھواں تھا اور مظاہرین آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے اور پولیس پر پتھراو کیا۔ نمائش چورنگی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی میں دھرنوں کو مزید منظم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوری قوم سے دھرنے پھر سے منظم کرنے کی اپیل ہے، اب پورے سندھ میں دھرنوں کی کال دے رہا ہوں۔ دوسری جانب سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ کرم کا راستہ کھول دیا گیا تو ہم بھی دھرنے ختم کر دیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ ہمارے دھرنے کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی ہمارے نزدیک جواب دہ ہیں، بند راستے کھول دیے جائیں تو دھرنا بھی ختم کر دیں گے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کے پی حکومت نے اب تک کوئی تعاون نہیں کیا، پارا چنار کے راستے بند ہونا صوبائی حکومت کے ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ڈبلیو ایم کا پارا چنار سے ایک ایم این اے ہے، کراچی میں احتجاج صرف مظلوم کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری نے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ایران پاکستان تعلقات، علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ میں جاری ناجائز سینی ریاست کی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمعیت العلماء فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں امریکہ اور دیگر کی مکروہ سیاست ملوث ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ فلسطین کی حمایت پر جے یو آئی کی کاوشوں اور پاکستان بھر میں شایان شان غزہ یکجہتی مظاہروں کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینیوں کی حمایت میں مضبوط آواز بلند کرے، خطے کے اہم ممالک پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور ملیشیا دفاع غزہ اور اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو دفن کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، غیظ و غضب آگ کا ایک شعلہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں بھڑکتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
علوم آل محمد کا اسماء باقر، علوم آل محمد کون و مکان کا ہے رازدان باقر، علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، دیار جہے علم کی عزاں باقر، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر، اسی کے ذکر میں مصروف ساقب و بوزر، صدا و فکر کے پردے میں بھی نہاں باقر۔
فرزند رسول حضرت محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، آپ شیعوں کے پانچویں امام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی مادر گرامی فاطمہ ام عبداللہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ چونکہ آپ کا نسب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو ہاشمی، علوی اور فاطمی کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پہلی رجب المرجب سن 57 ہجری قمری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ واقع کربلا میں موجود تھے اور اپنے بچپن میں ان سب مظالم کا مشاہدہ کیا تھا۔ مشہور مورخ و محدث علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی معرکۃ العلیٰ کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ بطن مادر میں تشریف لائے تو آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر میں آواز غیب آنے لگی، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تو فرشتوں کی بے انتہا آوازیں آنے لگیں، اور شب ولادت ایک نور ساتے ہوا۔ ولادت کے بعد قبلہ روح ہو کر آسمان کی طرف رخ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی مانند تین بار چھینکنے کے بعد حمد خدا بچا لائے۔ ایک شبانہ روز دست مبارک سے نور ساتے رہا۔ آپ ختنہ کردہ، ناف بریدہ، تمام آلائشوں سے پاک اور صاف متولد ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات کی تعین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القابات بہت زیادہ تھے، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ سن 95 ہجری قمری سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور 114 ہجری تک آپ فرائض امامت ادا کرتے رہے۔ اسی دور میں ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک، عمر ابن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت رہے۔ مشہور مورخ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ حضرت کا خود ارشاد گرامی ہے کہ ہمیں پرندوں تک کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور و معروف کتاب روضۃ الصفا میں مرقوم ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم زمین اور آسمان میں خداوند عالم کے خازنے علم ہیں اور ہم ہی شجرِ نبوت اور معدن حکمت ہیں۔ وہی ہمارے یہاں آتی رہی اور فرشتے ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ظاہری ارباب اقتدار ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ علامہ شکرنجی لکھتے ہیں کہ علم دین، علم احادیث، علم سنن، تفسیر قرآن، علم السیرہ، علوم فنون و ادب وغیرہ کے ذخیرے جس قدر فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اتنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے۔ صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں، عارفوں کے قلوب میں آپ کے آثار کے راسخ اور گہرے نشانات نمایاں ہو گئے تھے، جن کے بیان کرنے سے وصف کرنے والوں کی زبانیں گونگی اور عاجز و ماندہ ہیں۔ آپ کی ہدایات و کلمات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احصاء اس کتاب میں ناممکن ہے۔ معروف مورخ علامہ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علامہ زمان اور سردار کبیر الشان تھے۔ آپ علوم میں بڑے تبحر اور وسیع الاطلاق تھے۔ مشہور مورخ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم کے سردار اور متبحر علمی کی وجہ سے باقر مشہور تھے۔ آپ علم کی تہ تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے اس کے حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ آپ کی شرافت اور بزرگی کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معتبر و بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، اے جابر، تم زندہ رہو گے اور میرے فرزند محمد ابن علی ابن الحسین سے، کہ جس کا نام توریت میں باقر ہے، ملاقات کرو گے۔ جب ان سے ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک طویل عمر پائی اور وہ دن بھی آ گیا کہ جناب جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جابر نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا اور عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، میں آپ پر نثار، آپ اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام و درود قبول فرمائیں۔ انہوں نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ آپ کا علم بھی دوسرے تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح ہمیشہ وہی سے فیضان حاصل کرتا تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری آپ کے پاس آتے اور آپ کے علم سے بہرہ مند ہوتے اور بار بار عرض کرتے تھے کہ اے علوم کو شگافتہ کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بچپن ہی میں علم خدا سے مالا مال ہیں۔ آپ کا علمی مقام ایسا تھا کہ جابر ابن یزید جوفی آپ سے روایت کرتے وقت کہتے تھے، وصی اوصیا اور وارث علوم انبیاء محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم و دانش کے اتنے رموز و اسرار وضع کیے ہیں کہ سوائے دل کے اندھے کے اور کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ نے تمام علوم شگافتہ کرنے والے اور علم و دانش کا پرچم لہرانے والے کا لقب پایا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی دانشگاہ بنوائی تھی، جس میں سینکڑوں درس لینے والے افراد آپ کی خدمت میں پہنچ کر درس حاصل کیا کرتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے مکتب فکر میں مثالی اور ممتاز شاگردوں نے پرورش پائی تھی، جن میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: ابان ابن تغلب، زرارہ ابن آیون، کمیت اسدی اور محمد ابن مسلم۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں مناسب مواقع فراہم ہوئے، حکمرانوں کی طرف سے دباؤ اور نگرانی میں کمی آئی، اور یوں مختلف عقائد و افکار کے ظاہر و نمایاں ہونے کے اسباب فراہم ہوئے، اور یہی آزاد فضا معاشرے میں انحرافی افکار کے مارز وجود میں آنے کا سبب بھی بنی۔ ان حالات میں امام علیہ السلام کو صحیح اور حقیقی شیعہ عقائد کی تشریح، باطل عقائد کی تردید کے ساتھ ساتھ متعلقہ شبہات و اعتراضات کا جواب بھی دینا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ آپ ان امور کے تناظر میں ہی کلامی اور اعتقادی مباحث کا احترام کرتے تھے۔ ذات پروردگار کی حقیقت کے ادراک سے عقل انسانی کی عاجزی اور واجب الوجود کی ازلیت وغیرہ انہی مباحث میں سے ایک ہیں۔ سن 94 ہجری قمری سے 114 ہجری قمری تک کا زمانہ فقہی مسالک کی ظہور پذیری اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں نقل حدیث کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بنی امیہ کی سلطنت زوال کی طرف سرکنے لگی تھی اور کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں عمومی عمائدین کے درمیان اقتدار کی رساکشی زوروں پر تھی۔ اہل سنت کے علماء میں سے شباب زہری مقہول، ہشام بن عروہ وغیرہ جیسے افراد نقل حدیث کا اہتمام کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، اور بعض دوسرے افراد اپنے عقائد کی ترویج میں مصروف تھے، جن میں خوارج، مرجیہ، کیسانیہ اور غالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس دور میں وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی، جو آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے دور میں عروج کو پہنچی۔ آپ علم، زہد اور فضیلت میں اپنے دور کے ہاشمی اکابرین میں سر فہرست تھے، اور علم دین، سنت، علوم قرآن، سیرت اور فنون اخلاق و آداب جیسے موضوعات میں جس قدر حدیثیں اور روایتیں آپ سے منقول ہیں، وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کسی بھی دوسرے فرزندوں سے نقل نہیں ہوئی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے احادیث نبوی کو خاص شکل میں توجہ اور اہمیت دی تھی، حتیٰ کہ جابر بن یزید جوفی نے آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70,000 حدیثیں نقل کی ہیں، جیسا کہ ابان بن تغلب اور دوسرے شاگردوں نے اس عظیم ورثے میں سے بڑے مجموعے کو نقل کیے ہیں۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 دی، 1 رجب اور 2 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم رجب سن 57 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ باقر کا مطلب ہے علوم کے اسرار و رموز کو شگافتہ کرنے والا، اور آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے مشکل اور پیچیدہ علوم کی گتھیوں کو سلجھایا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ہمیشہ انتہائی توجہ اور ظرافت کے ساتھ اپنے دور کے علوم کا تجزیہ و تحلیل فرماتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر کی امامت کے زمانے میں سن 96 ہجری قمری سے، کہ جو بنی امیہ کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا، آپ کو مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت سے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ آپ ہمیشہ نیکی، سخاوت، غربا کی امداد اور بیمار افراد کی عیادت کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے عظیم فرامین اور اخلاقی پند و نصیحت آپ کی عملی زندگی میں جلوہ گر تھے۔ آپ جو بات دوسروں سے کہتے، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کی پہلی کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ یہ کانفرنس ایران کے یونیورسٹی کے طلباء نے منعقد کی، جس میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اسلامی انقلاب کے تمام پہلوؤں سے دنیا والوں کو روشناس کرانا، دنیا کی حریت پسند تحریکوں کا تعارف کرانا، اور عالمی سامراج کے ظلم و جور کے مقابلے میں ان حریت پسند تحریکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کا راستہ ہموار کرنا، اس 7 روزہ کانفرنس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ تیرہ دی 1367 ہجری شمسی کو سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف کے نام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی پیغام ارسال کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے گورباچوف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، آپ کے ملک کا اصل مسئلہ ملکیت، اقتصاد اور آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ خدا پر حقیقی ایمان کا نہ ہونا ہے۔ یہی مسئلہ مغرب کو بے راہ روی اور ناقابل حل مشکل کی طرف لے گیا یا لے جائے گا۔ آپ کا اصل مسئلہ مبدائے ہستی و خلقت اور خدا کی لاحاصل اور طویل مخالفت ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ آج کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب گھروں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مارکسزم انسان کی کسی بھی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال روسی رہنماؤں کی طرف سے
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی سے بے توجہی کے باعث صرف 2 سال بعد ہی مارکسزم کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور 1991 میں سوویت یونین کا شرازہ بکھرنے کے بعد مارکسزم بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ دئی سن 1398 ہجری شمسی کو امریکی فضائیہ نے ایران کے مایہ ناز کمانڈر سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک دہشت گردانہ اور بزدلانہ میزائل حملے میں شہید کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے بعض ساتھی بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ 20 اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو صوبہ کرمان میں واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی نوجوانی میں کرمان کے ادارہ آب سے منسلک ہو گئے تھے، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کے بعد سپاہ سے وابستہ ہو گئے۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں قاسم سلیمانی نے کرمان کی سپاہ کے اہلکاروں پر مشتمل کئی بٹالینیں تربیت دینے کے بعد جنوبی محاذوں پر بھیجی، اور بعد میں وہ خود بھی اپنی کمان میں ایک سارجنٹ لے کر محاذ جنگ پر پہنچے۔ سن 1360 ہجری شمسی میں سپاہ پاسداران نے ان کو ایک لشکر کی کمان سونپی، اور مسلط کردہ جنگ کے دوران اپنے زیر کمان لشکر کے ساتھ کئی جنگی کاروائیوں میں بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیا۔ سن 1379 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی نے ان کو سپاہ پاسداران کی قدس بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا، اور 1389 ہجری شمسی میں ان کو ایران کے سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ عراق اور شام میں داعش گروہ کے منظر عام پر آنے کے بعد شہید قاسم سلیمانی مذکورہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کی درخواست پر وہاں گئے، اور عوامی فورس کو منظم کر کے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف مزاحمت کی۔ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی کافی حد تک اس عظیم ایرانی کمانڈر کی مرہون منت ہے۔ یکم رجب سن 1099 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور فقیہ حسین بن محمد نے وفات پائی۔ وہ محقق خوانساری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ محقق خوانساری کا شمار دینی علوم کے ممتاز اساتذہ میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ محقق خوانساری نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور معتبر اسلامی کتابوں کی شرحیں بھی تحریر کی ہیں۔ جنوری سن 1843 عیسوی کو ڈاک کا موجودہ نظام رائج ہوا، اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں خط ڈالنے کے لیے پہلا لیٹر باکس نصب کیا گیا۔ واضح ہے کہ ڈاک کا محکمہ وجود میں آنے سے پہلے گھوڑوں، اونٹوں یا مخصوص کشتیوں کے ذریعے خطوط روانہ کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں دوسری قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنائے، یہاں تک کہ ڈاک کا نظام وجود میں آ گیا اور بتدریج اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ دو جنوری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر ثاقب لکھنوی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام مرزا ذاکر حسین تھا، اور ثاقب تخلص کرتے تھے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوا، اس لیے ثاقب لکھنوی کہلانے لگے۔ ثاقب لکھنوی زبان و بیان میں میر کے اور تخیل آفرینی میں غالب کے پیرو تھے۔ ان کی غزل میں محض واردات حسن و عشق کے بجائے زندگی اور اس کے متعلقات پر ایک فلسفیانہ جھلک نظر آتی ہے۔ زور بیان اور بلند پروازی ان کی شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں، جس کے باعث انہیں مکتب لکھنؤ کا ایک صاحب فکر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے بعض اشعار تو اردو شاعری میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو جنوری سن 1959 عیسوی کو روس نے اپنا پہلا خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا۔ اس خلائی جہاز کا نام لونا اول تھا۔ اس سے پہلے روس نے خلائی جہاز اسپوتنک اول، دوم اور سیوم خلا میں بھیجے تھے، جن کی کامیاب پروازوں کے بعد لونا اول چاند کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ چاند سے 4,660 میل کے فاصلے سے گزرا۔ اس خلائی جہاز کی کامیاب پرواز کے بعد روس نے لونا سیریز کے خلائی جہازوں کا سلسلہ جاری رکھا، جو بالآخر 21 جولائی سن 1969 کو انسان کے چاند پر قدم رکھنے پر منتج ہوا۔ دو جنوری سن 2016 عیسوی کو سعودی عرب کی آل سعود حکومت نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ نیمر باقر النیمر کو پھانسی دی۔ شیخ نیمر سعودی عرب کے ایک شیعہ فقیہ تھے، جو 21 جون سن 1959 عیسوی کو سعودی عرب کے مشرقی شہر العوامیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں مکمل کی اور سن 1400 ہجری قمری مطابق 1979 عیسوی میں تہران کی حضرت قائم نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایران آ گئے۔ آیت اللہ باقر النمر ایران میں 10 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد شام چلے گئے، جہاں انہوں نے حضرت زینب نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے اور العوامیہ شہر میں الامام القائم نامی ایک مذہبی مرکز قائم کیا، جو سن 2011 عیسوی میں مرکز اسلامی کے قیام کا سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ آیت اللہ شیخ نمر آل سعود حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھے اور بارہا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ 15 اکتوبر سن 2015 عیسوی کو سعودی فوجداری عدالت نے تلوار سے قتل کرنے اور سر عام سلیپ پر لٹکانے کی سزا سنائی، جس پر 2 جنوری سن 2016 عیسوی کو عمل ہوا۔ شیخ باقر النمر کی پھانسی کے خلاف علاقے اور غیر جانبدار بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شاء